مولانا مسند الیہ کے احوال ہم نے شروع کیے تھے، ماتن نے سب سے پہلے آپ کو حذف کے نکات بتلائے بھائی، اور حذف کے بعد پھر ہم نے مسند الیہ کو ذکر کرنے کے نکات پڑھے تھے بھائی، کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اب جب ذکر کیا جائے گا تو اس کو یا معرفہ لایا جائے گا یا نکرہ لایا جائے گا، اور پھر معرفہ میں کبھی اس کو ضمیر کی صورت میں لایا جائے گا، کبھی علم کی صورت میں لایا جائے گا، کبھی اس میں موصول وغیرہ کی صورت میں لایا جائے گا، وہ سب نکات اب ترتیب سے آتے جائیں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا تَعْرِیفُهُ اَيْ اِرَادُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً، علامہ تفتازانی نے تعریفہ کا بتلایا معنی کیا مراد ہے یہاں سے، کیونکہ تعریف کا معنی ہے، عرف یعرف تعریفاً کا معنی ہے معرفہ بنانا، اور معرفہ بنانا یہ واضع کا کام ہے بھئی، متکلم بلیغ کا کام نہیں، تو اس لیے بتلایا کہ مراد ہے ایراد المسند الیہ معرفتاً، یعنی مسند الیہ کو معرفہ لانا بھئی، مسند الیہ کو معرفہ لانا مراد ہے، اس کو معرفہ بنانا یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ واضع کا کام ہے بھئی، اور یہ مسند الیہ کو معرفہ لانا یہ متکلم کا کام ہے، وہ معرفہ لائے گا یا نکرہ لائے گا۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَا، سوال پیدا ہوا کہ یہ ہاں مسند الیہ کے احوال میں وَأَمَّا تَعْرِیفُهُ، پہلے کس کو ذکر کیا؟ تعریف کو، اور بعد میں تنکیر کو ذکر کریں گے، جبکہ مسند کے اندر تنکیر کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور تعریف کو بعد میں، اس کی کیا وجہ ہے بھئی؟ تو بتلا رہے ہیں کہ مسند الیہ میں اصل ہے تعریف کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور مسند میں اصل کیا ہے؟ تنکیر کے مسند نکرہ ہونا چاہیے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ اس لیے کہ مسند الیہ جو ہے اس کے بارے میں آپ اس پر حکم لگانے والے ہیں، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں بھئی، اور جب اس پر حکم، جب وہ متعین ہوگا، معرفہ ہوگا، تو پھر ہی اس پر خبر لگانے کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا بھئی، سمجھ میں آیا؟ معرفہ ہوگا، معرفت آپ کو اس کے حاصل ہوگی، متعین ہوگا، معلوم ہوگا، تو پھر ہی حکم لگایا جائے گا، اور مسند اس لیے نکرہ ہے مولانا کہ وہ حکم آپ نے لگانا ہے، اگر وہ پہلے سے معرفہ ہے یعنی معلوم ہے تو پھر حکم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو مسند الیہ پر حکم لگانا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور مسند کا حکم لگانا ہے وہ غیر معلوم ہونا چاہیے، تو معلوم پر غیر معلوم کا حکم لگائیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا بھئی۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَا هَا هُنَا التَّعْرِیفَ، مقدم کیا یہاں پر مصنف نے تعریف، وَفِي الْمُسْنَدِ التَّنْكِيرَ، اور مسند میں تنکیر کو، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ التَّعْرِیفُ، اس لئے کہ مسند الیہ میں اصل تعریف ہے یعنی معرفہ ہونا، وَفِي الْمُسْنَدِ التَّنْكِيرُ، اور مسند میں تنکیر اصل ہے، فَبِالْإِذْمَارِ، وغیرہ، تو ان میں سب سے پہلے ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں، فَبِلِزْمَارِ، ضمیر کے ساتھ ہوگا، لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلْتَقَلُّمِ، لِلْمُتَقَلِّم، نہیں صحیح بھئی، یہ کتابت کی غلطی ہے، لِلْتَقَلُّم ہونا چاہیے یہاں بھئی، لِأَنَّ الْمَقَامَ لِلْتَقَلُّمِ اَوِ الْخِطَابِ اَوِ الْغَيْبَتِ، ضمیر کے ساتھ لائے جائے گا اس سے، کیونکہ مقام تقلم کا ہے یا خطاب کا ہے یا غیبت کا ہے بھئی، بھئی مقام میں تکلم میں بھئی ضمیر ذکر کی جاتی ہے، آپ جب اپنے بارے میں کوئی بات کریں تو اپنے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا ضمیر استعمال کرتے ہیں اپنی لئے، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، ضمیر لے کر آتے ہیں بھئی، اپنا نام ذکر نہیں کرتے، مثلا آپ کا نام زید ہے، اپنے بارے میں کچھ بتلا رہے ہیں تو یوں کوئی بھی نہیں کہے گا زید نے یوں کیا، زید نے، بلکہ وہ کیا استعمال کرے گا اپنے لئے، متکلم اپنے لئے ہمیشہ ضمیر استعمال کرتا ہے، تو مقام ہے تکلم کا، تو جب تکلم کا مقام ہے تو پھر کیا کس چیز کو ذکر کیا جائے گا مسند الیہ کو، کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ساتھ۔ اسی طرح مخاطب کا مقام ہے بھئی، تو مخاطب کو بھی نام سے ساتھ نہیں ذکر کیا جاتا، بلکہ کس چیز کے ساتھ اس کو خطاب کیا جاتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، جو بھی بات کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے بلکہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، ضمیر استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح مقام غیبت کا ہو اور ذکر پہلے مقدم ہو چکا ہو تو پھر کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. بھائی پہلے ذکر نہیں ہوا پھر تو ضمیر نہیں آئے گی، کیونکہ ضمیر کے لیے کیا چاہیے؟ مرجع چاہیے. بھائی تو ایک مرتبہ ذکر ہو چکی ہے ایک چیز اور اس کے بعد دوبارہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے؟ تو غیبت کا مقام ہو مقدم ذکر کے مقدم ہونے کی وجہ سے تو پھر وہاں پر کس کو لے کر آئیں گے؟ مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زید فاکرمتہ، تو یہ نہیں کہیں گے جاءنی زید فاکرمت زیدا وغیرہ، بار بار اس کے نام کو ذکر نہیں کریں گے. ایک مرتبہ نام آ گیا تو آگے پھر کیا لے کر آئیں گے؟ ضمیر. بھائی فبل ازمار ضمیر لانے کے ساتھ لئن المقام للتکلم، مقام تکلم کا ہے، نحو انا ضربت او الخطاب، یا مقام خطاب کا ہے جیسے انت ضربت، تو یہاں دیکھو ضمیر لائے مخاطب، او الغیبت، یا مقام کس چیز کا ہے؟ غیبت کا ہے. لتقدم ذکری، بوجہ اس کے ذکر کے مقدم ہونے کے پہلے گزر چکا ہے. بھائی اور یہ پھر ذکر کا پہلے سے گزرنا یہ مولانا کئی قسم پر ہے. بھائی یا تو لفظاً ہوگا، مرجع لفظاً پہلے گزر چکا ہوگا، یا مانن گزر چکا ہوگا، یا حکمن. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی ضمیر کے لیے کیا چاہیے؟ غائب کی ضمیر کے لیے مرجع، مرجع. بھائی اور مرجع کبھی پہلے کیسے گزرا ہوگا؟ لفظاً گزرا ہوگا، یا مانن گزرا ہوگا، یا حکمن. پھر لفظاً دو قسم پر ہیں مولانا، یا تحقیقاً یا تقدیراً. بھائی مثلاً میں کہتا ہوں زید یضرب یا زید قام، ترکیب کیا ہوگی؟ زید مبتدا ہے بھائی، اور قام فعل ہوا ضمیر اس کے اندر غائب کی، جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو دیکھا قام کے اندر آپ ضمیر لائے بھائی، کیوں؟ کیونکہ اس کا مرجع گزر چکا ہے لفظاً بھائی، اور لفظاً بھی کون سا؟ تحقیقاً. بھائی کیا ہے؟ تحقیقاً، حقیقتاً لفظوں کے اندر اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اور تقدیراً یا مولانا لفظاً ہے تو لیکن تحقیقاً نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے. مثلاً میں کہتا ہوں فی دار زیدن، یا فی داری ہی زیدن کہہ لیں بھائی، فی داری ہی زیدن. بھائی اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ فی داری ہی کے اندر ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو. بھائی زید تو بعد میں ذکر ہو رہا ہے، فی داری ہی زیدن، تو کیا جواب دیں گے آپ بھائی؟ کہ یہ مرجع لفظاً مقدم، لفظاً تقدیراً مقدم ہے بھائی، کہ زید فی داری ہی ہے خبر مقدم، اور زید کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، اور مبتدا کے اندر اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ تو زید لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مقدم ہے. تو جب رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو اب اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا صحیح ہے بھائی. وَإِمَّا مَعْنًا، یا مولانا مرجع کیا ہوگا؟ مانن مذکور ہوگا، بِدَلَالَتِ لَفْظٍ عَلَيْهِ، کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے بھائی اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل کرو تم، اور عدل کیا ہے؟ ہوا ضمیر کس کو راجع؟ عدل کو، عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے بھائی. تو یہاں پر ہوا ضمیر عادل کو راجع، اور عادل تو پیچھے کہیں مذکور نہیں، لیکن اعدلو کے ضمن میں عادل آ چکا بھائی، اعدلو کے ضمن میں کیا آ چکا؟ عادل آ چکا بھائی. تو یہ لفظ اعدلو اس پر دلالت کر رہا ہے. یا مولانا قرینہ او قرینہ حالین، یا کوئی قرینہ حالیہ ہوتا ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ولی ابویہی لکل واحد منہما السدس، وراثت کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ میت کے جو والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. اب بھائی پیچھے تو میت کا ذکر نہیں، تو لی ابویہی کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ تو جواب یہ کہ میت کا ذکر آ چکا ہے، کیونکہ مسئلہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ وراثت کا، اور وراثت کی بات وہی ہوگی جہاں کیا پائی جائے، جہاں کوئی میت ہو. تو میت کا ذکر کیا ہے یہاں پر؟ قرینہ موجود ہے، سیاق کلام کیا کر رہا ہے؟ اس پر دلالت کر رہا ہے. وَإِمَّا حُکْمًا، یا مرجع حُکْمًا مذکور ہوگا مولانا، جیسے ضمیر شان و قصہ وغیرہ. ضمیر شان اور قصہ، ضمیر شان کس کو کہتے ہیں؟ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے کہ آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. میں کہتا ہوں ہوا زید قائم، یہ ہوا ضمیر شان ہے. شان یہ ہے کہ زید کیا ہے؟ کھڑا ہے. تو ہوا ضمیر کی تفسیر کیا شان ہے؟ بھئی یہ زید قائم، زید قائم. تو یہ ہوا ضمیر ایک مبہم ضمیر ہے، اس کی تفسیر آگے آنے والا جملہ کر رہا ہے، اور وہ کیا؟ زیدون. تو یہی ضمیر اگر مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے، اور یہی اگر مؤنث کی ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر قصہ کہلاتی ہے. تو اب یہاں پر حکمن مرجع ہو مرجع کیا ہے؟ مذکور ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے مقدم کیا ضمیر کو. کس لیے؟ ضمیر کا مرجع پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہاں ضمیر کو مقدم کر دیا تاکہ کلام میں ابہام پیدا ہو جائے، ابہام پیدا ہو جائے. اور ابہام کے بعد جب بیان آئے گا تو بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی. میں نے کہا ہوا، فوراً مولانا آپ کی آنکھیں کھل گئیں، کان کھڑے ہو گئے، ذہن متوجہ ہو گیا کہ بھئی مرجع تو آیا نہیں، یہ ضمیر کدھر کو جا رہی ہے. میں نے کہا زید قائم، تو پہلے ابہام تھا، اب آگے اس کا کیا آ گیا؟ بیان آ گیا. تو بات ذہن میں اچھی طرح، جب آپ کی توجہ کامل ہو گئی تو بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. بھئی تو ضمیر کا مرجع لفظاً، معنن یا حکمن مقدم ہوگا. بھئی وَأَصُّ الْخِطَابِ أَن يَكُونَ لِمُعَيَّنٍ. بھئی یہاں بتلا رہے ہیں، تمہید باندھ رہے ہیں، آگے متن آ رہا ہے وَقَدْ يُتْرَكُ إِلَى غَيْرِهِ. خطاب میں اصل یہ ہے کہ معین کے لیے ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ بھئی خطاب کے لیے کیا استعمال کی جاتی ہے مقام خطاب میں؟ ضمیر. اور ضمیر کیا ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کسی معین پر دلالت کرتا ہے. معرفہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کسی معین پر دلالت کرتا ہے. تو اس سوال پیدا ہوا. نیز مولانا یہ ہے بھی خطاب، اور خطاب کس کو کہتے ہیں؟ توجیہ الکلام الی حاضرین، کلام کو متوجہ کرنا حاضر کی طرف. جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے، کلام کو اس کی طرف متوجہ کرنا. تو جو شخص آپ کے سامنے حاضر ہے وہ کیا ہوگا؟ متعین ہوگا. تو انتا، انتما، انتم، مثلا یہ خطاب کے لیے ضمائر استعمال ہوتے ہیں. اور ضمیریں کس پر دلالت کرتی ہیں؟ بھائی کس کس قبیل سے ہیں؟ معرفہ کی قبیل سے ہیں، نکرہ کی قبیل سے. اور معرفہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ متعین کے لیے یا غیر متعین کے لیے؟ اور تو یہ معرفہ ہے، یہ متعین کے لیے آئے گی. ضمیر خطاب کس لیے آئے گی؟ متعین کے لیے. نیز دوسری بات یہ کہ خطاب ہوتا بھی کس سے ہے؟ ہمیشہ جو سامنے حاضر ہو، اور جو حاضر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ متعین. تو معلوم ہو گیا کہ ضمیر مخاطب ہمیشہ کس کے لیے آئے گی؟ متعین کے لیے آئے گی. کس کے لیے آئے گی؟ متعین کے لیے آئے گی. تو اس پر وہم پیدا ہوا کہ شاید خطاب ہمیشہ متعین سے ہی ہوتا ہے، کبھی اس میں عدول نہیں ہوتا غیر متعین کی طرف. لیکن آگے مصنف بتلا رہے ہیں کہ خطاب میں اصل تو یہ ہے کہ متعین کے لیے ہی ہو، لیکن کبھی کبھار خطاب کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ غیر متعین کے لیے، تاکہ خطاب عام ہو جائے، ہر مخاطب کو شامل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ خطاب ہر مخاطب کو شامل ہو جائے. دیکھیے مثال آگے آئے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی. وَأَصُّ الْخِطَابِ أَن يَكُونَ لِمُعَيَّنٍ، اور اصل خطاب میں یہ ہے کہ وہ معین کے لیے ہونا چاہیے. واحدًا کان او کثیرًا، چاہے وہ معین ایک ہو یا ایک ہو، تو کون سی ضمیر لائیں گے؟ انتا کی. زیادہ ہو، دو ہو تو انتما، اور اسی طرح جمع ہو تو انتم کی. لان اصل وضع المعارف على ان تستعمل لمعين، اس لیے کہ اصل وضع معارف کی یہ ہے کہ وہ کس میں استعمال کیے جائیں، جب معرفہ ہے تو معرفہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ معین کے لیے. مع ان الخطاب هو توجيه الكلام الى حاضرين، ساتھ اس کے کہ خطاب وہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ توجیہ الکلام، کلام کو متوجہ کرنا، الہ حاضرین، کس کی طرف؟ تو دو باتیں ذکر کر دی انہوں نے، ایک کیا کہ خطاب کے لیے آئے گی ضمیر، اور ضمیر کیا ہے؟ معرفہ، اور معرفہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ متعین کے لیے. نیز خطاب کہتے بھی کس کو ہیں؟ کلام کو متوجہ کرنا کس کی طرف؟ حاضر، اور حاضر بھی کیا ہوگا؟ متعین. معلوم ہوا خطاب کی ضمیر ہمیشہ کس کے لیے لائے گی؟ متعین کے لیے. وقد يترك الخطاب، تو خطاب ہمیشہ متعین کو ہوگا، لیکن کہتے ہیں وقد يترك الخطاب مع معين الى غيره اي غير معين، لیکن کبھی کبھار خطاب کو ترک، خطاب مع المعين کو ترک کر دیا جاتا ہے، کس کی طرف؟ غیر معین کی طرف. ليعم الخطاب كل مخاطب، تاکہ خطاب عام ہو جائے ہر مخاطب کو، یعنی ہر مخاطب کو شامل ہو جائے، على سبيل البدل، على سبيل بدل کے طریقے پر. نحو ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى، اگر آپ دیکھیں جس وقت مجرم ناكسوا رؤوسهم سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربهم اپنے رب کے پاس، اب یہاں پر ولو ترى آیا، ترا کون سا صیغہ ہے بھائی؟ مخاطب کے لیے آتا ہے بھائی، اور مخاطب خطاب بتلایا، وہ کس کی خطاب کس سے کیا جاتا ہے؟ متعین سے، لیکن یہاں پر کوئی متعین مراد نہیں ہے، بلکہ ہر مخاطب جس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہے وہ علی سبیل البدل مراد ہے بھائی. ہم یہ اس میں مخاطب بننے کی صلاحیت ہے تو ولو ترا خطاب اس کی طرف، اس میں بننے کی صلاحیت تو ہر ایک کے لیے، علی سبیل البدل اس میں کیا آگئے؟ سب لوگ آگئے، ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن علی سبیل البدل ہو رہا ہے، یہاں کوئی متعین مخاطب مراد نہیں، تو ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے علی سبیل البدل بھائی. کیوں؟ بتلانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر، یہاں پر مجرموں کے حال کی ہولناکی بیان کرنا مقصد ہے، قیامت کے دن بھائی مجرموں کا جو ہولناک حال ہوگا اس کو بیان کرنا مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس دن مجرموں کا حال جو ہے بے انتہا ظاہر ہوگا، اتنا ظاہر ہو ان کے جو بھیانک حال ہوگا بے انتہا ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ کسی پر بھی مخفی نہیں رہے گا، کہ ایک دیکھنے والا تو اس کو دیکھ سکے اور دوسرے اس کو نہ دیکھ سکے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر دیکھنے والا کیا کرے گا؟ اس کو دیکھے گا. تو یہاں پر ترا اسی لیے کیا ہے؟ خطاب کس قسم کا ہے؟ معین کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ یعنی ہر دیکھنے والا اس سے مراد ہے، کہ جو بھی جس میں بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو خطاب ہو رہا ہے کہ کیا کرے گا؟ اگر کہ تو دیکھے گا ان کا حال ہولناکی میں کیا ہوگا؟ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا. لا یرید بقولہ ولو ترا، ارادہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ولو ترا کے ساتھ مخاطبا معینا، کسی مخاطب معین کا، قصدا الى تفضیل حال المجرمین، ارادہ کرتے ہوئے کس چیز کا؟ مجرموں کے تفضیع کا معنی ہے مولانا، تفضیع سے مراد ہے بیان فضاعت. کیا مراد ہے؟ بیان فضاعت مراد ہے، یعنی فضاعت کہتے ہیں بھیانک ہونا، ہولناک ہونا بھائی، ان کے حال کی ہولناکی کو، مجرمین کے حال کی ہولناکی کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے، مجرمین کے حال کی ہولناکی کو بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے، تو اس سے کوئی مخاطب معین مراد نہیں. اتناحت حالہم فی الظہوری، انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا ان مجرموں کا حال ظہور کے اندر، لأہل المحشری، کس کے لئے؟ اہل محشر کے لئے. محشر پڑھنا بھی صحیح، محشر پڑھنا بھی صحیح، حیث یمتنع خفاؤہا، اس طور پر اس حیثیت سے کہ ممتنع ہوگا اس کا مخفی ہونا، کیا ہوگا؟ اتنا ظاہر ہوگا کہ اس کا مخفی ہونا ممتنع ہوگا. فلا یختص بها رؤية الرائن، بس اس حالت کے ساتھ خاص نہیں ہوگی کسی دیکھنے والے کی رؤیت، کہ بعض کو تو نظر آئے اور بعض کو نظر نہ آئے. بھائی تو ہر مخاطب کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر کہ تو دیکھے گا کہ مجرموں کیا ہوں گے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. بھائی ہر ایک دیکھے گا، تو اس لیے یہاں خطاب کو کیا کیا گیا، متعین سے کس کی طرف، متعین نہیں مراد بلکہ یہاں کیا مراد ہے، غیر متعین، ہر وہ شخص جس میں کیا ہو دیکھنے کی صلاحیت ہوگی اس کو خطاب ہو رہا ہے. بھائی ہر شخص کو. تو مختص نہیں ہوگی اس حالت کی رؤیت کسی دیکھنے کے والے کے ساتھ، دون رائن کسی دوسرے علاوہ کسی دیکھنے والے کے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی دیکھ سکے کوئی نہ دیکھ سکے ایسا نہیں ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا، ہر ایک دیکھ سکے گا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْتَصُ بِهِ اَيْ بِهَادَ الْخِطَابِ مُخَاطَبٌ، پس خاص نہیں ہوگا اس خطاب کے ساتھ، خاص نہیں ہے اس خطاب کے ساتھ، مخاطبن دون مخاطبن، ایک مخاطب کسی ایک، کوئی ایک مخاطب علاوہ دوسرے مخاطب کے، یعنی کوئی ایک بھی خاص نہیں ہے اس کے ساتھ دوسروں کو چھوڑ کر، بلکہ ہر ایک کو خطاب ہے. بل کل من یتعطا منہ الرؤیتو، بلکہ ہر وہ شخص جس سے رؤیت حاصل ہو، فلہو مدخل فی ھذا الخطاب، تو اس کا بھی حصہ ہوگا. بھائی اس خطاب میں اس کا بھی حصہ ہے، اس خطاب میں اس کو بھی خطاب ہو رہا ہے. وفی بعض النسخ فلا یختص بها، بھائی اوپر متن میں کیا آیا، فلا یختص به مخاطب، به کی ھا ضمیر کس کو لوٹائے، خطاب کو، کس کو، بس خاص نہیں ہے اس خطاب کے ساتھ کوئی بھی مخاطب، اس خطاب کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی، ہر ایک کو خطاب ہو رہا ہے. کہتے ہیں علامہ طبطرانی آگے آپ کو بتائیں گی کہ بعض نسخوں میں بہا ضمیر مؤنث کیا ہے، فلا یختص بہا مخاطب، پھر اس صورت میں بتلائیں گے آپ کو کہ ضمیر، ہا ضمیر کس کو راجے ہے، حال کو راجے ہے، کس کو راجے ہے، فلا یختص بها ای بتلک الحالی، پس نہیں خاص ہوگا اس حال کے ساتھ مخاطب کوئی بھی، عبارت پہ غور کرنا بھائی، پس خاص نہیں ہوگا اس حال کے ساتھ کوئی ایک مخاطب، کوئی ایک بھائی خواب، بھائی وہ حال جو ہے وہ مجرموں کے ساتھ قائم ہے یا مخاطب کے ساتھ قائم ہے، کس کے ساتھ ہے، مجرموں کے ساتھ وہ تو قائم ہے، لہذا اگر ہا ضمیر ہو تو وہ لوٹے گی حال کو، اور اس صورت میں معنی تو یہ بنتا ہے کہ وہ حال خاص نہیں ہوگا کسی، تو بات درست نہیں رہتی بھائی، بات درست، تو اس صورت میں پھر مضاف محذوف نکالنا پڑے گا، بہا ہا ضمیر سے پہلے رؤیت کا لفظ محذوف نکالیں گے، فلا یختص برؤیتها مخاطب، اس حال کے دیکھنے کے ساتھ کوئی مخاطب خاص، کیونکہ رؤیت تو مخاطب کے ساتھ قائم ہے، تو کوئی یہ رؤیت کسی مخاطب کے ساتھ خاص، یا یہ رؤیت مخاطب سے پہلے نکال لیں تو بہا کی ہا ضمیر سے پہلے نکال لیں، یا مخاطب سے، پھر ترجمہ یہ ہوگا فلا یختص بها ای بتلک الحال، پس خاص نہیں ہوگی اس حال کے ساتھ رؤیت مخاطبین، کسی بھی مخاطب کے، کسی مخاطب کی رؤیت خاص نہیں ہوگی اس حال کے ساتھ، بلکہ ہر مخاطب کے کیا کر سکے گا، ان کی رؤیت کر سکے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو رؤیت کا لفظ یہاں محذوف نکالیں گے. وفی بعض النسخ فلا یختص بها، بعض نسخوں میں فلا یختص بها آیا ہے، ای بی رؤیت حالہم، بھائی بتلائے ضمیر کس کو راجے، حال کو، اور رؤیت کا لفظ یہاں کیا نکالنا پڑے گا، با کے بعد محذوف نکالیں گے. فلا ای بی رؤیت حالہم مخاطب، یا آگے دیکھیں او بحالہم رؤیت مخاطبین، دیکھا یہ رؤیت کا لفظ کہاں نکالا، مخاطب سے پہلے نکالا، علی حذف المضاف، کس طریقے پر بھئی مضاف حذف کرتے ہوئے. وَبِالْعَلَمِيَّتِ، جی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے مولانا، اس لیے کہ مقام کس چیز کا ہوتا ہے، مسند الیہ کو کبھی لایا جاتا ہے کس صورت میں، ضمیر کی صورت میں، کیونکہ مقام تکلم کا ہوتا ہے یا خطاب کا ہوتا ہے یا غیبت کا ہوتا ہے. جی یہ ایک معرفہ گزر گیا. وَبِالْعَلَمِيَّتِ، اور کبھی مولانا مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے عالمیت کے ساتھ، اے تعریف المسند الیہ بِإِرَادِهِ عَلَمًا، یعنی مسند الیہ کو معرفہ بنانا، اس معرفہ بنانا کیسے، بِإِرَادِهِ عَلَمًا، اس کو لاتے ہوئے اس حال میں کہ وہ کیا ہو، عالم ہو. وَهُوَ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، مدم کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وہ اسم ہے جس کو وضع کیا جائے بھئی کسی شے معین کے لیے، مع جمیع مشخصاتہ ای اماراتہ، اس کی ساری نشانیاں، شخص یشخص تشخیص کے معنی متعین کرنا، بھئی متعین کرنا، مقرر کرنا، ممتاز و نمایاں کرنا، مشخصات نشانیاں، بھئی نشانیاں، بھئی عالم یاد رکھو ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تمام نمائع ممتاز یا علامتوں پر بھی، یعنی نشانیوں پر بھی. عالم کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ صرف ذات کے لیے یہ نہیں وضع مولانا کہ ذات زید کے لیے، بلکہ یہ وضع ہے ذات زید کے ساتھ ساتھ اس کی جو تمام نشانیاں ہیں ان سب کے لیے. تو عالم دلالت کرتا ہے ذات کے ساتھ ساتھ اس کی تمام نشانیوں پر بھی دلالت کرتا ہے، سمجھ میں آیا بھئی، جو اس کو نمایاں کا ممتاز کرنے والی ہوں. لِإِحْضَارِهِ اَيْ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ اَيْ بِشَخْصِهِ، تاکہ حاضر کیا جائے مولانا مسند الیہ کو، یرحمک اللہ، بِعَيْنِهِ اَيْ بِشَخْصِهِ، بِعَيْنِهِ اَيْ بِشَخْصِهِ، بھئی تاکہ مسند الیہ کو حاضر کیا جائے، بِعَيْنِ ہی اَيْ بِذَاتِهِ، بھئی اس کی ذات کے ساتھ، بھئی آپ نے کہا زیدن قائمن یا قام زیدن، آپ مسند الیہ کو کس کے ساتھ لے کر آئے ہیں، کس صورت میں، عالم کی صورت میں، کس لیے، کہ آپ اس مسند الیہ کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، کس کے ذہن میں، جی مخاطب کے ذہن میں، بعین ہی یعنی اس کی ذات کے ساتھ، کہ اس کی ذات ہی کیا ہو جائے، مخاطب کے ذہن میں حاضر ہو جائے، مخاطب کے ذہن میں حاضر ہو جائے. علامہ طبرانی اس کا معنی کر رہے ہیں اے بشخصی ہی، بھئی بشخصی ہی، یعنی کیونکہ اس پر اعتراض یہ ہوتا تھا، آپ نے کیا کہا کہ مسند الیہ کو عالم لائے جاتا ہے، کس لیے، تاکہ مسند الیہ کو حاضر کر دیا جائے مخاطب کے ذہن میں، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی ذات ہی مخاطب کے ذہن میں کیا ہو جائے، جیسے میں زید کہتا ہوں فوراً ذات زید کیا ہے، آپ کے ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا، ذات باری تعالی جو ہے اللہ تعالی کی ذات کی کوئی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، اور تو وہ کیا ہے، اللہ کے لیے بھی ذات باری تعالی کے لیے عالم کیا ہے، اللہ. تو یہ تاریخ تو اس پر وہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا مولانا، اللہ کی ذات تو کسی کے ذہن میں حاضر، جب اللہ کی ذات کی حقیقت کئی نہیں کسی کو پتا. تو جواب دیا مولانا کہ ذات سے مراد ذات نہیں ہے، بلکہ تعین و تشخص ہے کہ وہ ذات کیا ہو جائے، متعین ہو جائے، ممتاز ہو جائے دوسروں سے، کیا ہو جائے، چاہے کسی بھی طور، چاہے اپنے اوصاف کے لحاظ سے کیوں نہ ہو جائے. اللہ کی ذات تو معلوم نہیں، لیکن اللہ کے اوصاف وغیرہ تو معلوم ہیں، جس کے ذریعے وہ باقیوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. بِحَيْثُ يَكُونُ مُتَمَيِّزًا عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، اس حیثیت سے کہ وہ ممتاز ہو جائے جمیع مَا عَدَا سے، بھئی تمام باقی چیزوں سے. وَاحْتَرَضَ بِهَذَا عَنْ اِحْضَارِهِ بِسْمِ جِنْسِهِ نَحْوُ رَجُلٌ عَالِمٌ جَاءَنِي، اور احتراز کیا اس بعینی ہی کی قید کے ذریعے مسند الیہ کو حاضر کرنا باسم جنسی ہی، کس کے ساتھ؟ اس کے اسم جنس کے ساتھ، جیسے آپ زید کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں رجل عالم جاءنی، رجل عالم جاءنی، تو کیا رجل عالم جاءنی کہنے سے ذات زید آپ کے ذہن میں حاضر ہوئے؟ ذات زید حاضر نہیں ہوئی بھائی، تو اس سے احتراز ہو گیا فی ذہن السامع ابتداء، کس میں بھائی؟ کہاں پر حاضر کرنا چاہتے ہیں؟ سامع کے ذہن میں ابتداء، اے اول مرتین، پہلی مرتبہ میں بھائی، جب پہلی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ حاضر کرنا چاہتے ہیں؟ بذاتی ہی، اور کس کے ساتھ؟ پہلی مرتبہ بھائی، پہلی مرتبہ کہنے سے احتراز ہو گیا ضمیر غائب سے، میں نے کہا جاءنی زیدن، جاءنی زیدن وہو راکبن، تو زید نے بھی کیا کیا، زید لفظ جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کیا ہوا، ذات زید آ گئی، اسی طرح جب میں نے آگے کہا وہو راکبن، یہ ہوا ضمیر بھی کس کو راجع؟ زید کو، تو اس ہوا ضمیر سے بھی کیا ہے، ذات زید کیا ہے آپ کے ذہن میں آ گئی، لیکن یہ جو ہوا کی وجہ سے ذات زید ذہن میں حاضر ہوئی، یہ ابتداءن ہوئی ہے یا ثانیاً ہوئی ہے؟ جی ثانیاً، تو ابتداءن کہا تو ہوا کی ضمیر کیا ہوئی؟ خارج ہو گئی، احتراز ہو گیا اس سے. واحترز به عن نحو جاءنی زید وهو راکب بھائی، اس سے احتراز کی، یعنی غائب کی ضمیر سے بھائی. بسم مختص به، ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو، اسی مسند الیہ کے ساتھ. کہتے ہیں دوبارہ متن دیکھو، مسند الیہ کو کبھی معرفہ لایا جاتا ہے عالم لا کی صورت میں، لِإحضارِهِ بِعَيْنِهِ، تاکہ حاضر کیا جائے مسند الیہ کو اس کی ذات کے ساتھ، فی ذہن السامع، سامع کے ذہن میں، ابتداءن اور بسم مختص به، ایسے اسم کے ساتھ جو اس کے ساتھ خاص ہے، خاص ہے. بھی کا مرجع بتلایا اے بالمسند الیہ بحیث لا یطلق باعتبار ہذا الوضع علی غیرہ، کہ اس وضع کے اعتبار سے اس کا اطلاق غیر پر نہیں ہوتا. بھئی دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے، زید جب بھی میں کہتا ہوں آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ زید، تو یہ اسم اس کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم اس کے ساتھ، لیکن کبھی تو دو یا تین آدمیوں کا نام زید ہوتا ہے، دو یا تین آدمیوں کا خاص ہوتا ہے، تو پھر تو یہ تو اس میں مختص نہ رہا، یہ تو دو تین پر بولا جا رہا ہے. کہتے ہیں بھئی اس میں مختص ہے باعتبار وضع کے، اس زید کے لیے وضع الگ ہوئی ہے، اس زید کے لیے وضع الگ ہوئی ہے، تو اس وضع کے اعتبار سے یہ اسی زید کے ساتھ خاص ہے، اس کے والدین نے اسی کے لیے وضع کیا تھا اور اس کے والدین نے، تو یہ اس میں مختص ہے. واحترز به عن احضاره بضمیر المتکلم او المخاطب واسم الاشارت والموصول والمعرف بلام الاحد والاضافت. بھئی جب اس میں مختص کی قید لگائی کہ آپ مسند الیہ کو حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کے ایسے نام کے ساتھ جو اسی کے ساتھ مختص ہے، اب اس کے ذریعے احتراز ہو گیا ضمیر متکلم سے بھی، ضمیر مخاطب سے بھی، اس میں اشارہ سے بھی، اس میں موصول سے بھی، معرف بلا میں عہد سے بھی، اور مضاف الی المعرفہ سے بھی. کیسے احتراز ہوا؟ بھئی دیکھو ضمیر متکلم جو ہے، میں کہتا ہوں آنا، آنا کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ متکلم اپنے لیے آنا ضمیر استعمال کرتا ہے، لیکن یہ متکلم اسی متکلم کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو بھی متکلم آئے گا وہ اپنی تعبیر کس سے کرے گا؟ آنا سے کرے گا، سمجھ میں آیا؟ تو وضع کے اعتبار سے یہ عام ہے مولانا، وضع کے اعتبار سے آنا ضمیر، البتہ استعمال کے اعتبار سے یہ خاص ہے، استعمال کے اعتبار سے آنا کو وضع کیا گیا تاکہ جو بھی متکلم ہو وہ اپنی تعبیر کس سے کرے؟ آنا سے. تو یہ عام ہے، یہ کیا ہے؟ کلی ہے. لیکن جب بھی استعمال کرے گا کوئی متکلم، مثلا میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آنا، تو یہ کیا بن گیا استعمال کے اعتبار سے؟ اب جزی بن گئی. پہلے کلی تھا لیکن اب جزی بن گیا، اپنے لیے میں نے استعمال کیا. تو یہ اس میں مختص ہو گیا میرے لیے کوئی؟ جی میرے ساتھ اس میں مختص نہیں ہے، مختص نہیں. تو اس میں مختص بھی کی قید کے ساتھ، بھائی غائب کی ضمیر تو ابتداءً کی قید سے نکل گئی تھی، دوسری کون سی ضمیریں باقی تھیں؟ مخاطب کی اور متکلم کی. تو اس میں مختص بھی کی قید لگائی تو متکلم کی ضمیر نکل گئی، اسی طرح مخاطب کی ضمیر بھی نکل گئی. انتا کے ساتھ میں آپ کو تعبیر کرتا ہوں، لیکن یہاں استعمال کے اعتبار سے اس وقت تو یہ جزی ہے، خاص ہے، آپ جو اس متکلم مخاطب ہے، لیکن وضع کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ عام. جو بھی شخص جس مخاطب پہ واحد کی بھی تعبیر کرے گا کس کے ساتھ کرے گا؟ انتا سے. تو یہ بھی اس میں مختص نہیں ہے. اسی طرح مولانا اس میں اشارہ بھی خارج ہوا، کیونکہ اس میں اشارہ ہر مشار الی قریب کے لیے وضع ہے، ہر مشار الی، تو یہ اس کے لیے اس میں مختص نہیں. جو بھی مشار الی قریب ہوگا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ ھذا. اس میں اشارہ مثلا استعمال کیا جاتا ہے، تو وضع کے اعتبار سے یہ کلی ہے. وضع کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہر مشار الی قریب کے لیے، مذکر کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہاں، لیکن جب بھی استعمال کریں گے تب کیا بن جائے گا؟ جزوی بن جائے گا. مثلا میں ھذا الکتاب کہتا ہوں تو اب یہ کیا بن گیا ہمارا نا؟ خاص بن گیا. لیکن یہ اس میں مختص نہیں. بھائی بات ہو رہی ہے کہ اس میں مختص کی قید سے یہ سارے خارج ہوتے جا رہے ہیں. ہر یہ اس میں اشارہ ہر کیا ہر مشار الی مثلا قریب کے لیے جو وضع ہے وہ اس پر دلالت تو کرے گا، لیکن کیا اس میں مختص ہے؟ آپ بھی جب کسی مشار الی قریب کی طرف اشارہ کریں گے کیا کہیں گے؟ ھذا. زید بھی جب کرے کہے گا تو کیا کہے گا؟ ھذا. معلوم ہوا یہ ھذا اس مشار الی، یہ جو میرے سامنے کتاب پڑی ہے اس کے ساتھ خاص نہیں. اسی طرح اس میں موصول ہے مولانا، اس میں موصول، اس میں موصول بھی الذی ضربک حاضر، وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی وہ حاضر ہے. تو اب دیکھو الذی ضربک، یہ الذی ہر مفرد مذکر کے لیے وضع ہے، ہر مفرد. اس نے بھی دیکھو ایک مسند الیہ پر دلالت کی، لیکن کیا یہ اس کے ساتھ مختص ہے؟ جی آپ بھی کسی مفرد مذکر کے لیے الذی استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زید کے لیے بھی میں الذی لا سکتا ہوں، عمر کے لیے بھی کیا لا سکتا ہوں؟ الذی لا سکتا ہوں، بکر کے لیے بھی کیا لا سکتا ہوں؟ تو یہ اس میں مختص نہ رہا، تو اس میں مختص کی قید سے یہ بھی خارج ہوا. والمعرف بلام العہد، معرف بلام العہد بھی اس سے خارج ہوا. بھائی جیسے میں کہتا ہوں الرجل، تو الرجل سے میری مراد ہے زید، کون مراد ہے مثلا؟ تو کیا اب یہ صرف زید پر ہی دلالت کرتا ہے یا اس کے ذریعے کسی بھی متعین رجل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ آپ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں الرجل کا اور مراد کون ہے آپ کی؟ بکر. میں نے استعمال کیا تھا کس کے لیے؟ تیسرا کو استعمال کرتا ہے خالد کے لیے. تو کسی کے لیے بھی، کسی بھی متعین فرق کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے معرف بلام عہد، تو یہ بھی اس میں مختص نہیں کسی کے ساتھ، یہ بھی خارج ہوا اس قید سے. والاضافتی، اضافت بھی مولانا، مثلا میں کہتا ہوں غلامی، میرا ایک ہی غلام ہے اور میں نے کیا کہا؟ غلامی. جیسے ہی میں نے غلامی کہا آپ کے ذہن میں فوراً کون آ گیا؟ میرا وہ غلام آ گیا. لیکن کیا یہ اس کے ساتھ اس میں مختص ہے؟ نہیں. اس غلام کو میں بیچ دیتا ہوں کل، دوسرا غلام لے آؤں گا، وہ بھی کیا کہلائے گا؟ غلامی کہلائے گا. معلوم ہو یہ اس میں مختص نہیں. تو جب اس میں مختص کی قید لگائی تو ضمیر متکلم بھی خارج ہوئی، ضمیر مخاطب بھی، اس میں اشارہ بھی، اس میں موصول بھی، معرب بلام العہد بھی، اور اضافت بھی. وَهَذِهِ الْقُيُودُ لِتَحْقِيقِ مَقَامِ الْعَالَمِيَّةِ وَإِلَّا فَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مُغْنٍ عَمَّا سَبَقَ. بھئی مصنف نے کیا کہا کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جائے گا کس چیز کے ساتھ؟ اس کو عالم کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے. لِإِحْضَارِهِ صرف یہ کہہ دیتے لِإِحْضَارِهِ بِسْمِ مُقْتَصٍ بِهِ لِإِحْضَارِهِ تاکہ مسند الیہ کو حاضر کیا جائے. بھئی کس طرح؟ اس کے اس میں مختص کے ساتھ. جب اس میں مختص کی قید آ جاتی تو پھر یہ سارے خارج ہو جاتے. ضمیر متکلم بھی خارج ہو جاتی، ضمیر غائب بھی خارج ہو جاتی، اس میں موصول وغیرہ جو ابھی ذکر ہوئے سارے کیا ہو رہے تھے؟ خارج. جب سارے خارج ہو رہے تھے تو یہ بیعینی ہی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ابتداءً کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مصنف آسان سی بات کرتے، لِحَذَارِهِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِ مُخْتَصٍ بِهِ، بیعینی ہی اور ابتداءً کی قید کی کوئی ضرورت نہیں. تو جواب دے رہے ہیں علامہ طفتازانی کہ یہ مقام عالمیت کی تحقیق کے لیے ذکر کیا. مقام عالمیت کیا معنی؟ وہ مقام جو تقاضا کر رہا تھا کہ مسند الیہ کو کس صورت میں لاؤ؟ علم کی صورت میں. وہ مقام جو کیا تقاضا کر رہا تھا؟ بھئی ایک مقام تھا، تقاضا کر رہا تھا مسند الیہ کو ضمیر لاؤ کیونکہ تم تکلم کر رہے ہو، بھئی یہ مقام تکلم ہے، اس کو کس صورت میں لاؤ؟ ایک مقام تقاضا کرے گا کہ مسند الیہ کو کس صورت میں لاؤ؟ عالم کی صورت میں لاؤ. اس مقام کی تحقیق کے لیے یہ بیعینی ہی اور ابتداءً کی قید بڑھائی. وہ مقام کون سا ہوگا؟ کہ جب آپ کا یہ ارادہ ہے کہ مسند الیہ کو کیا ہے حاضر کیا، مسند الیہ کو سامع کے ذہن میں اس کی ذات کے ذات حاضر کیا جائے، ابتداءً حاضر کیا جائے، اس میں مختصم بھی حاضر کیا جائے، تو یہ مقام تقاضا کرے گا کہ آپ کی صورت میں لاؤ؟ عالم کی صورت میں لاؤ. وَهَذِهِ الْقُيُودُ لِتَحْقِيقِ مَقَامِ الْعَالَمِيَّتِ، اور یہ قیود جو ہیں مولانا مقام عالمیت کی تحقیق کے لیے ہیں، یعنی اس کی وضاحت کے لیے ہیں. سمجھ میں آیا بھئی؟ احتراز کے لیے نہیں ہے، احتراز کے لیے تو آخری قید بسم مختصم بھی ہی کافی تھی بھئی. وَإِلَّا فَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مُغْنِنْ عَمَّا سَبَقْ، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی یہ احتراز کے لیے ہوتی پھر تو فَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مُغْنِنْ عَمَّا سَبَقَتْ، پھر تو آخری قید جو تھی وہ بے پرواہ کیا کرنے والی تھی؟ بے پرواہ کرنے والی تھی عَمَّا سَبَقْ، مَا قَبَلْ کی قیدوں سے، پہلی قیدوں کی ضرورت نہیں تھی بھئی. قِيلَ وَاحْتَرَضَ بِقَوْلِهِ اِبْتِدَاءً عَنِ الْإِحْضَارِ بِشَرْتِ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ كَمَا فِي الْمُزْمَرِ الْغَائِبِ وَالْمُعَرَّفِ بِلَامٍ لِلْعَهْدِ. یہ بعض علماء اور علماء کی تقریر ذکر کر رہے ہیں علامہ طفتازانی، اور اس کو رد کریں گے بھئی. علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا کہ بسم مختصم بھی، یہ جو آخری قید ہے اس سے ضمیریں بھی نکل گئیں، اس میں اشارہ بھی نکل گیا، اس میں موصول بھی، لام احد وغیرہ، معرف بلام الاحد وغیرہ بھی نکل گئے. بعض اور علماء نے تقریر کی، انہوں نے کہا یہ چیزیں ابتداءً کی قید سے نکلی ہیں، بسم مختصم بھی کی قید سے نہیں. تو علامہ طفتازانی رد کریں گے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابتداءً کی یہ چیزیں بھی کیا کرتی ہیں؟ مسند الیہ کو سامع کے مخاطب کے ذہن میں حاضر کرتی ہیں، ضمیر بھی حاضر کرتی ہے، اس میں اشارہ بھی حاضر کرتا ہے. اسی طرح جی وغیرہ، اس میں موصول وغیرہ بھی مسند الیہ کو حاضر کرتے ہیں. اچھا، لیکن وہاں پر چلیے بس بھئی پھر یہی تک رکھئے. چلیے بھئی، ھذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.